اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى في الحديث الكلامي: الصوم لي وانا اجيب، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند الافطار وفرحة عند لقاء الرب، او كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان والو، تم پر اللہ نے روزے فرض کر دیے ہیں جیسے تم سے پہلے امتوں پر بھی تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. میں رمضان جو ہے یاد رکھیں کہ اس کی فرضیت جو ہے یہ تقریباً دو ہجری میں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمانے کے بعد دو ہجری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کے لیے رمضان المبارک کے روزے فرض فرما دیا. رمضان المبارک کے روزوں سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں، جیسے کہ احادیث مبارک میں یہ بات موجود ہے کہ میرے آقا رحمت جو جہاں سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہجرت کے بعد، تو دیکھا کہ وہاں جو لوگ یہود ہیں، کیونکہ یہودی وہاں رہتے تھے، ان کے بڑے بڑے قبائل وہاں آباد تھے، بڑے بڑے قلعے تھے، بنی قریظہ تھے، بنی نذیر تھے، بنی قینقاع تھے، یہ بڑے بڑے قوم تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عاشورہ میں یعنی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ بھی روزہ کیوں رکھتے ہو تم 10 کو، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 10 محرم کا دن جو ہے یہ وہی دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نجات دی اور آپ کے دشمنوں کو فرعون اور وبا اس کے لشکر کے غرق کر دیا. تو نجات موسیٰ علیہ السلام، فوز موسیٰ علیہ السلام اور غرق فرعون اور اس کے لشکر، اس خوشی میں ہم یہ روزہ رکھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ انا اولاد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں سے زیادہ میرا تعلق ہے، وہ بھی میرے بھائی نبی ہیں، رسول ہیں، میں بھی اللہ کا رسول اور نبی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا، فرمایا صومو. آپ نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ رکھا کرو، لیکن سومو یومن قبلہ او یومن بعدہ، یا تو ایک دن پہلے بھی روزہ رکھا کرو تاکہ ایک روزہ نہ رکھو، نو اور دس کا روزہ رکھو یا دس اور گیارہ کا روزہ رکھو تاکہ یا تو یہود سے مخالفت بھی ہو جائے، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے یہودیوں کا طریقہ پکڑ لیا، اور ہمارا جو مقصد ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نجات میں اللہ کا شکر ادا کرنا وہ بھی ادا ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو روزے رکھے اور صحابہ کرام نے بھی دو روزے رکھے، یعنی نو اور دس یا دس اور گیارہ، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں روزے اس طرح ہوتے تھے جیسے کہ فرض ہوتا ہے، یعنی حضور بہت اہمیت دیتے ہیں روزوں کو۔ پھر جب اللہ نے قرآن مقدس میں یہ آیات مبارک نازل فرما دی کہ اللہ نے روزہ حضور کی امت سے فرض کر دیا ہے، تو اب عاشورا کے جو دو روزے تھے ان کی وہ اہمیت نہ رہی، حضور نے فرمایا کہ جو چاہے رکھ لے اور جو چاہے نہ رکھے وہ رکھ لے۔ اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ جو ہیں بعض ہمارے نہ جاننے کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یا غلط عقیدت کی وجہ سے، وہ سمجھتے ہیں کہ عاشورا کے روزے کا تعلق شاید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی دن ہے، تو حالانکہ یہ بات غلط ہے، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد روزے رکھے، ابھی تو حضرت علی کی شادی بھی نہیں ہوئی، حضرت حسین کی تو پیدائش بھی نہیں ہوئی، یہ تو یوم عاشورا کا روزہ جو تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے رکھا گیا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جس کو بھی یہ رمضان المبارک کا مہینہ ملے وہ روزہ رکھے۔ اور اسی طرح روزہ مبارک کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث الہی، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی یا حدیث الہی، کہ فرمان تو رب العلا کا ہے لیکن الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی زبان مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی، کہ روزہ جو ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا، یعنی اتنا بڑی شان ہے روزے کی کہ یہ نہیں کہ فرشتے دے اللہ کے حکم سے دے دیں، فرماتا ہے اس کا انعام تو میں خود دوں گا۔ جیسے آپ دیکھیں گے کہ کوئی بہت بڑا کارنامہ ہو تو بادشاہ خود اپنے ہاتھ سے میڈم دیتے ہیں، اپنے ہاتھ سے انعام تقسیم کرتے ہیں، اور انعام لینے والے کا یہ بڑا اعزاز ہوتا ہے کہ مجھے بادشاہ نے انعام دیا، اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اور ساری مخلوق کا خالق ہے اور ساری دنیا کا مالک ہے، جب وہ کہے کہ میں انعام دوں گا تو وہ انعام کیسا ہوگا؟ اور بعض علماء نے اس کو یوں بھی پڑھا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ ان نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جو روزہ رکھتا ہے اس کی میں جزا ہوں، کیا بنا میں ان کو زیارت نصیب کرتا ہوں، میں ان کو اپنا دیدار نصیب کرتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت سے اور بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مخلوق کو اللہ یہ طاقت دے اور یہ شہادت دے کہ وہ اپنے خالق کی زیارت کرے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار جو ہیں ان کے لیے اللہ نے دو خوشیاں لکھی ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مانا پڑھا تھا ان کا؟ فرمایا ہاں ایک تو روزے والے کو خوشی ہوتی ہے جب وقت افطار ہوتا ہے، کہ ماشاء اللہ افطار کی گھڑی ہے اور سارا دن وہ روکا ہوا ہے اور جو ہی غروب شمس ہوگا تو ماشاء اللہ کھانا بھی حلال پینا بھی حلال پابندیاں ختم ہو گئی ایک فرحت ہوتی ہے بندے. اور فرمایا دوسری خوشی اس کو اس دن ہوگی جس دن اپنے رب کا دیدار کرے. اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا جو ہے اور ایک گھڑی جو ہے بڑی مستجاب رکھی کہ اس وقت میں وہ جو بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ قبول کرواتے ہیں. اور وہ گھڑی کیا ہے افطار کے وقت نہیں کچھ دیر پہلے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرہ کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا خلوف فلم الصائم عند اللہ اطیب من ریح المسك او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو ایک ہوا پیدا ہوتی ہے لخلوف فم الصائم اس کے منہ سے جو ایک خاص ہوا پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کے ہاں کے آمد میں اس کا مرتبہ اور اس کی کیفیت جو ہے وہ مسک کی خوشبو سے بھی زیادہ ہو. لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ وہ خلوف فم الصائم سے کیا مراد ہے. ایک تو ہے کہ انسان کے منہ میں اللہ معاف کرے کہ بدعا بد قسم کی ہوا اور ری ہوتی ہے جسے گندا دہنی بھی کہتی. بعض لوگوں کے منہ میں ہوتی ہے, بعض لوگوں کے ہاتھوں کی انگلیوں میں ہوتی ہے, بعض لوگوں کے بغلوں میں ہوتی ہے. یہ تو الگ چیز ہے, یہ تو روایہ کریہا ہے. یہ جو ہوا پیدا ہوتی ہے علماء نے لکھا ہے کہ بھوکھا رہنے سے کہ آدمی نے پانی نہیں پیا, آدمی نے کھانا نہیں کھایا تو اس کی بھوک کی وجہ سے معدے کے اندر سے ایک ہوا پیدا ہوتی ہے. اس سے مراد وہ ہے لخلوف فم الصائم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے منہ سے جو رائیہ پیدا ہوتی ہے اس کو بھی قیامت میں اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ اطیب عند اللہ من ریح المسك او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح یاد رکھیں کہ رمضان المبارک شہر رمضان, رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ ابھی مشہور ہے نا بھی رمضان آ گیا جی, رمضان آ گیا, رمضان آ گیا. اچھا خدا کی قدرت ہے کہ ایسا لفظ مبارک ہے کہ جو ہر ملک میں ہر زبان میں یہی استعمال ہوتا ہے. یعنی آپ کسی بھی بولی میں کسی بھی ملک میں چلے جائیں اس مہینے کا نام رمضان ہی آپ کو ملے گا. تو رمضان المبارک کو رمضان کہنے کی, رمضان کہنے کی وجہ علماء نے لکھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک تو بعتبار لغت کے ہم رمضان یوم کہتے ہیں کہ جس دن شدید گرمی ہو. اسی طرح محاورات عرب میں کہتے ہیں رمضان طاہر کہ بھئی آج تو شدت گرمی سے پرندے جو ہیں وہ بھی حوضوں میں چھپ کے بیٹھ گئے. تو رمضان المبارک میں بعض علماء نے لکھا کہ انسان کے نہ کھانے سے پانی نہ پینے سے اس کے اندر جو ایک حرارت پیدا ہو جاتی ہے, گرمی پیدا ہو جاتی ہے, اسی مناسبت سے اس کا نام رمضان رکھا گیا. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی زبان سے, اپنے ہاتھوں سے, اپنے جوارے سے, اپنے افعال سے, اپنے اقوال سے گناہ کرتا ہے اور ان کا نتیجہ جہنم کی گرمی ہے. تو جب اللہ نے اس کے لیے روزے فرض کر دیے ہیں تو اس روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو صبر دیا ہے، جو اللہ نے اس کو منہیات و منکرات سے روکنے کی تربیت دی ہے، اس کی وجہ سے اللہ اس کو اس جہنم کی گرمی سے بچا لیں گے، تو اس مناسبت سے بھی اس کو رمضان کہا گیا ہے، اور اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام بھی قرآن میں شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، تو یہ ایسا لفظ مبارک ہے جو الحمدللہ ہر ملک میں، ہر زبان میں، عرب میں، عجم میں اسی نام سے رائج ہے، اور قرآن نے بھی اس کا نام یہی رکھا۔ اب یاد رکھیں کہ روزہ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے، کہ روزہ کیوں رکھا جائے؟ کیونکہ اللہ کا کوئی حکم جو ہے وہ بغیر کسی فائدے کے تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنی احکامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنی معمولات ہیں، جتنی منہیات ہیں، جتنے اللہ نے حکم دیے ہیں، لا شک کا بھی ذالک اس میں حکمتیں ہیں، اس میں منافع ہیں، اس میں فوائد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ روزہ یہ رکھی کیوں؟ کیا وجہ کیا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اور کون سی منزل ہے جو ہم نے روزے سے حاصل کرنی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اور اسی طرح بڑے بڑے ائمہ کرام علماء اسلام نے لکھا ہے کہ اس کی حکمت تو اللہ نے خود قرآن کے ایک لفظ میں بھی یاد کر دی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اسی میں اس آیت میں غور کر دے فرما، اے ایمان والوں، یعنی اللہ نے سب لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، کیونکہ یہ خاص نعمت تو بڑے پیاروں کے لیے ہوتی ہے نا۔ دیکھو نا، اللہ نے آسمان زمین سب کے لیے بنا دیا ہے، کافر بھی رہیں گے، مسلمان بھی رہیں گے، پانی بھی اللہ نے پیدا فرمایا، اپنا بھی دیے گا، دشمن بھی دیے گا، ہوا اللہ نے پیدا کی ہے، آپ خود کو بھی لگتی ہے اور دشمنوں کو بھی لگتی ہے، لیکن خاص تحفے جو ہے ہر انسان اپنے پیاروں کے لیے، دوستوں کے لیے، قریبوں کے لیے، رشتے داروں کے لیے چھپا کے اور پھر انہیں کو بتاتا ہے کہ یہ خاص تیرے لیے ہے۔ اس لیے خطاب فرمایا کہ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، میرے ماننے والوں، مجھ میں ایمان لانے والوں، کتب علیکم الصیام۔ اچھا یاد رکھیں، کئی لفظ ہوتا ہے فرض، کہیں ہوتا ہے کتب، اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کتب علیکم، اور علیکم علی استعلاء کے لیے ہوتا ہے، اور مخاطب ضمیر جمع کی کون ہے؟ مومن ہے، ایمان والوں، تم پہ لکھ دیا گیا ہے علیکم، صرف فرمایا نہیں ورنہ فرمانا بھی کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو حکم بھی کافی ہے، اللہ کا تو فرمان بھی کافی ہے، لیکن جب اللہ فرمائے کہ میں نے تمہارے اوپر لکھ دیا ہے تو کتنی ضروری چیز ہوگی، کتنی اہم چیز ہوگی۔ کتب علیکم الصیام کما، اور پھر بندوں کو رحمت بھی فرما دی کہ اللہ پاک نے فرمایا میرے مدنی کی امت، ایمان لانے والے ڈونی کے ہم پر یہ مشقت آ گئی، اللہ نے فرمایا کوئی نئی چیز نہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں انبیاء اور ان کے ماننے والے، ان پہ بھی روزے فرض کیے گئے، کوئی نئی چیز نہیں جو تیرے لیے مشقت ہو۔ یعنی اللہ نے کتنا حکم بھی دیا اور پھر اس کو آسان بھی کر دیا، لیکن یہ کوئی ایسا حکم تو نہیں جو تمہیں ملا ہے کہ تم محسوس کرو جی روزہ رکھنا ہوگا، یہ تو ساری امتوں جو آپ سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں، جتنے انبیاء رسول گزرے ہیں،
اور ان کی جتنی امتیں گزری ہیں ان سب کے لیے روزہ فرض تھا. یہ الگ بات ہے کہ ان کے عدد میں فرق ہو, کسی کے لیے مہینہ ہو, کسی کے لیے کم ہو, کسی کے لیے زیادہ ہو, کسی کے لیے تھوڑا ہو, وہ تو اللہ پاک جیسے جیسے ہر امت کی صلاحیت ہے, ہر امت کی قوت ہے, ہر امت کی طاقت ہے, اتنا بوجھ ڈالتے ہیں. کیونکہ سب سے افضل امت محمد مصطفیٰ ہے, سب سے خیر امت جو ہے وہ حضور کی امت ہے. اس لیے اللہ نے ان کو جو بھی احکام دیے ہیں وہ بھی کامل مکمل ہیں, تاکہ اس امت کی شان کے مطابق مقام دیا جائے. اس لیے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اور کیوں فرض کیے گئے؟ فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تم پہلگار بن جاؤ, تاکہ تم تقوی اختیار کر لو, تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ, تم ڈرنا سیکھ لو, تاکہ تمہارے نفس امارہ کو ہم نفس مطمئنہ میں بدل ڈالیں. اور پھر آگے اللہ نے کتنی تسلی دی, فرمایا ایام معدودات. اللہ نے فرمایا میرے بندے میں نے کچھ سال کے روزے فرض نہیں کیے, میں نے کچھ چھ مہینے کے روزے فرض نہیں کیے, میں نے کچھ تین مہینے کے روزے فرض نہیں کیے, تو تم ہے گنے چنے
صرف ایک مہینے کا. اچھا خدا کی شان ہے,
کہیں اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان, اور یہاں فرمایا ایام معدودات. اور ہمارے کہنے کو حکمت یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا گنے ہوئے چند دن ہیں, اور رمضان جو ہی شروع ہوتا ہے لوگ گننا شروع کر دیتے ہیں. اچھا پہلا روزہ ہو گیا جی, اچھا جی آج تیسرا روزہ ہے, اچھا جی آج چوتھا روزہ ہے, خدا کی شان ہے ہی معدودات. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حکمت یہ کہ جن جن چیزوں کو تم گننا شروع کرو معلوم ہوتا ہے کہ پر لگ کے بھول جاتی ہیں, محسوس ہی نہیں ہوتا ہے, سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ دل کیسے گزر گئے. ابھی محسوس ہوتا ہے کہ پچھلے رمضان میں ہم بیٹھے ہیں اور دوسرا رمضان بھی آ گیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا, رکھو ہر انسان میں ایک نفس جو ہے تین قسم پہ. علماء نے فرمایا, علماء فرماتی ہے کہ تین اقسام ہیں انسانوں کے, ایک نفس امارہ ہے, اور ایک نفس لوامہ ہے, اور ایک نفس مطمئنہ ہے. یا رکھے تین ہیں جن کا ذکر اللہ نے کرا, وما ابرئ نفسی إن النفس لأمارة بالسوء. یہاں سے نکالا نفسی ہمارا, اور نفس یہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا اقسم بیوم القیامۃ ولا اقسم بالنفس اللوامۃ. یاسی علماء نے فرمایا دوسری قسم ہے نفس لوامہ کی, اور تیسرا نفس کیا ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ. اسی قسم نفس مطمئنہ کی. اب یاد رکھیں ہر نفس جو ہے وہ امارہ ہے, لیکن امارہ مانا برائی کی سوچ کرنے والا, برائیوں میں پڑھنے والا. اس کے بعد لوامہ جو ملامت کرنے والا کہ برا کام نہ کر, برائی نہ کر, ہو گئی تو توبہ کر, اللہ کو راضی کر لے. اور پھر آخری درجہ ہے نفس مطمئنہ کا جو ایمان و عمل و صالح میں پورے قائم ہے, مستقیم ہے, مطمئن ہے. اب اللہ نے روزے کیوں رکھے ہیں؟ شیخ الاسلام فرماتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ, تاکہ اللہ تیرے نفس امارہ کو بدل کے نفس مطمئنہ بنا ڈالے, تاکہ تو نفس مطمئنہ کے مقام کو حاصل کر لے. تو اب یاد رکھیں کہ جب نفس امارہ کو مارنا ہو تو سیدھی بات ہے, پھر محنت کی ضرورت ہے, مشقت کی ضرورت ہے. اگر سونے کو کھڑا کرنا ہے تو آگ میں ڈالا جاتا ہے, تیزاب میں ڈالا جاتا ہے, پگھلایا جاتا ہے, پھر صاف کیا جاتا ہے, پھر نکھرتا ہے. اللہ نے فرمایا میرے بندے میں بھی تیرے نفس امارہ کو تھوڑا کٹھالیوں میں ڈالنا چاہتا ہوں, تھوڑا امتحان میں ڈالنا چاہتا ہوں, تاکہ تیرا نفس امارہ جو ہے وہ ان کٹھالیوں سے نکلنے کے بعد لوامہ بنے, لوامہ کے بعد مطمئنہ بنے, اور جب مطمئنہ بن جائے تو اس خطاب کا مستحق بن جائے. ارجعی الی ربک ذلك راضية راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی. اس سے علماء نے نکالا, اللہ فرمائیں گے کہ پہلے داخل ہو میرے بندوں میں, پھر فرمایا جنت میں. تو معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی صحبت جو ہے, اللہ والوں کی صحبت جو ہے, صادقین کی صحبت جو ہے, مومنین کی صحبت جو ہے, وہ اتنا بلند ہے کہ اللہ نے دخول جنت سے بھی پہلے دخول ان کا ذکر کیا ہے کہ ارجعی الى ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ روزہ کیا ہے کہ یوں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے میں, ہر انسان میں مختلف قوتیں رکھی ہیں. یاد ہر بندے میں قوت حیوانیہ بھی ہے, شہبانیہ بھی ہے, غضبیہ بھی ہے, فکریہ بھی ہے, نظریہ بھی ہے, عملیہ بھی ہے, علمیہ بھی ہے, قوت ملکیہ بھی ہے. کئی قوتوں کا مجموعہ اللہ نے ایک انسان کو بنایا ہے. دیکھا ایک چھوٹا سا بندہ ہے لیکن اس کے اندر کتنی اللہ نے قوتیں جمع کر دی ہیں. پھر اللہ نے اس کو ہوا سے خمسہ بھی دیا ہے, قوت سامعہ بھی ہے, باسرا بھی ہے, شامہ بھی ہے, لامسا بھی ہے, حاسا بھی ہے, مدرکہ بھی ہے, عقل بھی ہے, شعور بھی ہے. یہ ساری قوتوں کا مجموعہ اللہ نے ایک بندے کو بنایا. اور بندے کو کیوں بنایا کہ میری عبادت کرے. اس لیے فرماتی ہے کہ روزی رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تیرے اندر جو قوائے بہیمیا ہے, قوائے حیوانیہ ہے, قوائے شہوانیہ ہے, جب بندہ اعلیٰ غذا کھاتا ہے, مرغن غذائیں کھاتا ہے, خالص گھی استعمال کرتا ہے, اعلیٰ قسم کی خوراکیں بناتا ہے, اور ماشاءاللہ بھنے بھنے گوشت کھاتا ہے, تو قوت حیوانیہ بھڑکتی ہے. اللہ نے روزہ رکھا ہے, روزے سے کیا فائدہ ہوگا کہ قوت حیوانیہ دب جائے گی. اور قوت ملکیہ, قوت ملکیہ مانا فرشتوں والی قوت. فرشتوں والی قوت کیا ہے کہ فرشتے فرما بردار ہیں, نافرمانی نہیں کرتے. فرشتے کھانا نہیں کھاتے, پینے سے پاک, کھانے سے پاک, بیوی سے پاک, گناہوں سے پاک, منکرات سے پاک, اس محرمات سے پاک ہے. عباد مکرمون. اللہ نے فرمایا میرے بندے روزہ رکھ, اب تیرے لیے کھانا بھی بند, پینا بھی بند, بیوی سے ملنا بھی بند, اور بری باتیں بھی بند, تاکہ تیری وہ قوت حیوانی دب جائے اور قوت ملکیہ ابھر آئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے روزہ رکھا ہے. یہ ہمارے نفس کی بھی اصلاح ہے, ہمارے روح کی بھی اصلاح ہے, ہمارے بدن کی بھی اصلاح ہے, ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح ہے, ہمارے باطن کی بھی اصلاح ہے. اسی لیے آج کل دیکھیں بڑا آج کل رواج ہے دنیا میں, بڑے بڑے سوئمنگ سینٹر کھلے ہوئے ہوتے ہیں, وزن کم کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں بےچارے, بڑے بڑے پیسے خرچ کرتے ہیں, اور وہاں جا کے بہت بڑی بڑی رجیم اور بڑے بڑے ڈائٹنگ کے اصول سیکھتے ہیں, اور مدرسے بنتے ہیں اور محنتیں کرتے ہیں. کیونکہ قاعدہ ہے کہ نہ کھانے سے لازمی بات ہے ہر چیز میں کمی آئے. اچھا, اور خدا کی شان بھی دیکھو کہ آدمی جتنا کم کھاتا ہے اتنا زیادہ جاگتا ہے, اور آدمی جتنا زیادہ کھاتا ہے اتنا زیادہ سوتا ہے. ایک دوسری بات, اللہ بتائے بتانا ہوگا ایسا رکھا ہے ماشاء اللہ کہ جب کم کھائے گا تو عبادت میں زیادہ دل لگے گا, عبادت کے اندر سے اچھا کم کھائے گا تو چستی پیدا ہوگی, اور بہت کھائے گا تو سستی پیدا ہوگی. دیکھا نہیں ہے بڑے آدمی پڑے ہوتے ہیں, اٹھانے کے لیے بھی نوکر چاہیے, لے جانے کے لیے بھی گاڑیاں چاہیے, اور ایک مزدور جو پہاڑوں میں کام کرتے ہیں سارا دن دھوپ میں کھڑے ہو گئے. دیکھے میں ہر شریر وزن ہوتا ہے کہ پانچ میل کا ہوگا تو لگا رہے برباد نہیں ہوگی, مجال سانس چڑھے. یہ بڑے آدمی روغن یاد کھانے والے کو یہ حرم کی سینئر چڑھاؤ تو ہم پڑھائی شروع کر دیتے ہیں, خطرہ ہوتا ہے ابھی ان کو دل کا دوارا پڑ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک ایسی نعمت رکھی ہے بندوں کے لیے روزے کی, کہ اس روزے میں اسی لیے یاد رکھو کہ حکم حضور نے فرمایا حدیث مبارک میں, آپ نے فرمایا جو بندہ روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ نہ چھوڑے یا جھوٹ پہ عمل نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے مرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے روزے کا معنی یاد رکھو کیا ہے، روزے کا معنی روکنا، منع کرنا، کہ اپنے لفظ کو اب ہر چیز سے منع کرو، یہ نہیں کہ صرف کھانے پینے سے منع کرو، گناہوں سے روکو، آنکھ کو کسی حرکت غلط سے، آنکھ غلط نظر دیکھنا روک دو، ہاتھ کوئی غلط پکڑنا چاہتے ہیں روک دو، پاؤں غلط کی طرف چلنا چاہتے ہیں روک دو، دماغ غلط باتیں سوچنا چاہتا ہے روک دو. روزے کا مانا تب ہے غیبت سے رک جاؤ، کذب سے رک جاؤ، جھوٹ سے رک جاؤ، مغلظات سے رک جاؤ. بلکہ ایک حدیث سے مبارک میں یہ بھی فرمایا میرے مدنی سرکار نے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی جھگڑا کرے، اگر تجھے کوئی برا بھلا بھی کہے تو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. کہ بھائی میں تو زبان اپنی نہیں گندی کر سکتا، میں نے تو روزہ رکھا ہوا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ روزے کے تو اتنے فضائل ہیں، اتنے اس کے منافع ہیں، اتنے اس کے ظاہری باطنی روحانی جسم ہے. اب آگے سمجھ لیں کہ روزے جو ہے اس کے اقسام. ایک روزہ تو ہے رمضان المبارک کا، سمجھ لو یہ روزہ فرض ہے. اچھا روزہ شروع کب ہوگا؟ قضو واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. يعني قول الله ہمارا کب شروع ہوگا؟ صبح صادق. صبح صادق کیوں ہوگی؟ بس کھانا بند، پینا بند، ہر چیز بند. اب ختم کب ہوگا اس کو بھی قرآن نے بیان کر دیا، ثم اقم الصيام الى الليل. پھر ہم روزہ ختم کب کریں گے؟ جب دن گزر جائے، سورج غروب ہو جائے. اب گویا رات آ گئی تو اب روزہ ختم. اچھا اسی کے ساتھ اس حدیث مبارک کو جوڑ لیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے. میرے محبوب نے فرمایا میری امت خیر پہ رہے گی جب تک وہ افطار میں اجلت کریں گے اور سحری میں تاخیر کریں گے. کیا معنی؟ افطار تو جلدی کریں گے غروب کے بعد، اور سحری سب سے آخر میں کریں گے. اس لیے حضور نے فرمایا یہ سب سے اس کے خیر ہونے کی علامت ہے. تو اب روزہ شروع ہوگا کب؟ صبح صادق سے. اور ختم کب ہوگا؟ غروب شمس. یہ ہے روزہ. اچھا اسی میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ رمضان المبارک کے روزے میں رات کو نیت کرنا ضروری ہے. مسئلہ سمجھ لیں، اگر رات کو نیت نہ ہو تو روزہ نہیں ہوگا. یعنی ایک آدمی دن کو نیت کرے، مثال کے طور پہ ظہر میں، دوپہر میں، زوال سے پہلے نہ. ہاں نفلی روزے میں تو وہ زوال سے پہلے نیت کر سکتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے روزے کے اندر یہ ضروری ہے کہ اس کی نیت جو ہے رات میں ہو، کم از کم صبح صادق سے پہلے ہو. اور روزے کی نیت کیا ہے؟ کوئی لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں روزے تو سومے کا دن شاید رمضان، یہ کوئی ضروری نہیں. روزے کی اصل نیت جو ہے، مقام نیت جو ہے، وہ دل ہے. یہ تو زبان سے ایک استحضار ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے چونکہ دین سے دور ہیں، تو ذرا ہمیں وہ بات یاد تو آ جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ سمرنا مقامی نیت جو ہے وہ قلب ہے تمام ائمہ کرام رحمہ اللہ کے نزدیک. تو آپ رات کو مثلاً سو رہے ہیں عشاء کو، اسی وقت آپ نے بس خیال کر لیا کہ میں کب روزہ رکھوں گا، بس نیت ہو گئی ختم. یہی نیت ہے. یا ایک آدمی نے صبح اٹھ کے صبح صادق سے پہلے پہلے سحری کا کھانا کھا لیا، اور یہ سحری اسی لیے اٹھائے کہ انہیں روزہ رکھا ہے سحری کا، بس یہی نیت ہے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ میرے محبوب نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سحری کھانا جو ہے غذا مبارک، یہ تو بڑی مبارک غذا ہے انسان کے لیے. اس کا معنی یہ ہے کہ سحری اسے اللہ نے مدد کرنی چاہیے. اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سحری کے اندر جناب تم گھی میں تلے ہوئے پراٹھے کھاؤ، یہ ضروری نہیں ہوتا. سحری کے لیے ایک کھجور کا دانا کھا لیا، دو گھونٹ پانی پی لیا، بس سحری ہو گئی. معنی یہ ہے کہ سحری کی نیت سے کچھ نہ کچھ کھانا، وہ چاہے ایک نوالا کھا لیا، کسی کو عادت ہوتی ہے چائے پی لیتے ہیں، کسی کو عادت ہے کہ بسکٹ کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے بس سحری ہو گئی. تو اسی لیے اب یہ ہے روزہ کہ صبح صادق سے شروع ہوگا اور غروب شمس تک ہمارا روزہ ہوگا. اچھا روزے میں کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، بیوی سے جماع بھی حرام، اور اسی طرح ہر وہ چیز جو منہ سے، ناک سے یا نیچے کے حصے سے میں جو بھی میدا کی طرف آئے اسے روزہ فاسد ہو جاتا. اسی طرح اب آپ دوسرا مسئلہ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ایک تو ہے روزہ توڑ توڑ دیا، مثلا روزہ رکھا ہے رمضان کا آپ نے، لیکن روزے میں تکلیف ہو گئی، بیمار ہو گیا، سر میں درد ہو گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی، اب وہ بیچارہ گھبرا گیا ہے کہ بھی اگر میں اب دوائی نہیں لیتا یا روزہ نہیں توڑتا ہوں یا پانی نہیں پیتا، اگر وہ اتنی شدید ہو گئی، بعض اوقات گرمی کی شدت ہوتی ہے. تو اسی طرح صحابہ کہتے ہیں مقام عرج میں ہم نے دیکھا کہ سرکار دو جہاں روزہ مبارک میں اپنے سر پہ ٹھنڈا پانی بہا رہے ہیں، اتنی شدید گرمی تھی کہ اللہ کے نبی کو بھی پانی ڈالنا پڑا. تو اس لیے یہ سمجھیں کہ اگر آدمی روزے کے حالت میں دن میں غسل کرے، ایک دفعہ دو دفعہ سر پہ پانی ڈالے، بدن پہ پانی ڈالے، روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. اسی طرح یہ بات بھی سمجھ لیں کہ روزے میں اگر آدمی سوما پہنے، روزے میں آدمی سر میں تیل ڈالے، روزے میں آدمی اپنی بدن کی مالش کر لے، روزے میں آدمی کو خوشبو کا تیل یا عطر لگا لے تو روزہ خراب نہیں ہوتا، نہ روزے میں کسی قسم کا انکار پیدا ہوتا ہے. اسی طرح روزے کی حالت میں مسواک کا کرنا جو ہے، نماز کے لیے آ رہا ہے، وضو کرا ہے، مسواک کرا ہے، صرف ایک قول ہے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ روزے دار کو عصر کے بعد یعنی جب دن کا آخری حصہ آ جائے تو بہتر ہے کہ یہ مسواک نہ کرے تاکہ وہ خلوف فن صائم جو ہے وہ باقی رہے، لیکن باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے. لیکن اسی کے ساتھ ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ آج کل رواج ہے نا، زیادہ آدمی مسواک تو کم کرتے ہیں، زیادہ جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں برش کے ساتھ. تو فقہا نے اس میں یہ لکھا ہے کہ مثلاً آپ نے کوئی پیسٹ استعمال کیا ہے، یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ بعض پاؤڈر بنے ہیں دانتوں کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں، تو انہیں فرمایا اس کی احتیاط کرے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذائقے کی وجہ سے کوئی چیز حلق کے اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بعض اوقات ویسے تیز ہوتے ہیں، اس میں پودینہ ہوتا ہے، اس میں نحنا ہوتا ہے، اس میں منٹ ہوتا ہے، اس میں کافور ہوتا ہے، اور بڑی بڑی عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں اس میں، تو تیزی کی وجہ سے کچھ حصہ جو ہے وہ اندر چلا جائے تو لہذا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے احتیاط اور بہتر یہی ہے کہ صرف وہ شریعت کے مطابق جو نیم کا مسواک ہے یا پیلو کا مسواک ہے یا عام مسواک جو ہے وہ استعمال کر لے، اور اگر اس کو عادت بھی ہے برش کی تو ساری سے پہلے پہلے افطار کے بعد کر سکتا ہے، تو ایک دو دفعہ رات میں بھی اپنا وہ برش کر سکتا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے. تو بہرحال اس میں احتیاط جو ہے، ہاں ایک آدمی خالی برش بھوا لیتا ہے کہ چلو کوئی چیز عادت بھی پوری ہو جائے اور اس کو کوئی پیسٹ نہیں لگاتا تو کوئی حرج نہیں. اسی طرح یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں سرما ڈال لیا کوئی حرج نہیں، آنکھوں میں سرما ڈالتا ہے عادت ہے تو روزہ خراب نہیں ہوتا. اسی طرح ایک آدمی نے روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا لیا ہے، اس کو بیچارے کو عادت ہے کہ انجیکشن لگانا پڑتا ہے، مریض ہے اس کو انجیکشن لگانا ضروری ہے، تو روزے میں اگر انجیکشن لگوائے چاہے وہ انٹرمسکولر ہو یا انٹرویمس یعنی رگ میں ہو یا گوشت میں ہو، روزہ نہیں ٹوٹتا. اب صرف اس میں اختلاف ہے کہ بعض انجیکشن جو ہے وہ غذا ہے جیسے گلوکوز ہے یا مغذیات ہیں، یعنی گلوکوز کے بھی علاوہ جو لوگ کھانے کے قابل نہیں ہوتے ان کو ٹیکے کے ذریعے غذا معدے میں پہنچائی جاتی ہے، اس غذا والے انجیکشن میں فکہا کہتی ہے کہ نہیں اب روزہ ٹوٹ جائے. اگر دوسرا بطور دوا کے لگایا گیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے. اچھا اسی طرح اور یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ ابتدا اسلام میں جب روزے فرض تھے تو رات کو بھی یعنی جب آدمی رات کو سو جائے تو پھر کھانا منع تھا، پھر آدمی سو گیا خلاص روزہ شروع ہو گیا، یعنی ایک آدمی تراوی پڑھ کے سو گیا نہیں جاگی، بس اسی وقت سے بولا جائے وہ گھنٹے کے بعد جاگ بھی جائے، نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے اور نہ بیوی اس کے لیے حلال ہے. لیکن بعد میں اللہ نے رعایت فرما دی کہ ایک تو رمضان کی رات میں بیوی سے ملنا جو ہے وہ حلال ہے، حتیٰ کہ ساری تک یعنی ابھی ساری کا وقت نہیں ہوا، حتیٰ کہ اتنا بھی ہے کہ ایک آدمی میاں بیوی ملے ہیں، ملنے کے بعد غسل کا وقت باقی نہیں رہا، ساری میں تھوڑی دیر رہ گئی ہے تو رمضان لکھا کوئی بات نہیں، جلدی سے ہاتھ منہ دھو کے کھانا کھا لیں، غسل بعد میں کرنا اور نیت ہو گئی روزے کی تو روزہ ہو جائے. لیکن اگر کسی بندے نے رمضان کے روزے میں دل کو بحالت روزہ یا بعض آدمی نے مثلاً ساری کھا لی نیت کر لی صبح صادق ہو گئی اس کے بعد بھی ابھی نہیں لیٹ گئے اور جمع کر لیا تو اب نتیجہ یہ ہے کہ صرف روزہ نہیں بلکہ اس کو ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا. اور وہ کفارہ کیا ہے؟ یا تو ایک بندہ آزاد کرے غلام خرید کے، وہ تو خیر ملتا نہیں. اس کے بعد کیا ہے؟ 60 یوماً 60 دن کا روزہ رکھے اور لگاتار مسلسل ایک روزہ درمیان میں چھوٹ جائے پھر شروع کرنا ہوگا. اور 2 مہینے کے روزے رکھے اور اگر اتنے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے صبح اور شام کا. اچھا ایک آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں اختلاف ہو گیا نیند میں تو اس پر کچھ بھی نہیں ہوگا، اس پر کوئی گناہ نہیں، روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، وہ تو اس کے بس میں بھی نہیں، بس اس کے غسل کر لو. اچھا اسی طرح مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر ایک عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے اور دوپہر یا ظہر کو حیض آ گیا تو وہ گویا کہ اس کا روزہ ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا روزہ، لیکن وہ روزے والی شکل بنا کے رکھے گی تاکہ اس کا شمار روزے والوں میں ہو جائے اور یعنی زیادہ ظاہر ہو کے کھائے پیے نہیں کچھ نہ کرے تاکہ شکل تو روزے والوں کی رہے لیکن اس روزے کی اس کو قضا رکھنی ہوگی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھنے کہ عورت کے جتنے ایام حیض میں ہیں اگر نمازیں رہ گئی ہیں تو نمازوں کی قضا بھی ہوتی، لیکن اگر روزے چھوٹ گئے ہیں تو بعد میں روزے کی قضا ہوگی. اسی طرح یہ بھی حکم سمجھنے کے ایک انسان سفر میں نکلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے فمن کان منکم مریضاً او علی سفر، ایک آدمی بیمار ہے روزہ نہیں رکھ سکتا یا مسافر ہے. اچھا یہ بھی بات ہے کہ سفر آسان ہے بڑے مزے کا سفر ہے لیکن پھر بھی اجازت ہے کہ اگر روزہ نہ رکھے تو اجازت ہے لیکن بعد میں روزہ قضا کرنا ہوگا. یعنی بیمار ہے 4 روزے رہ گئے 8 روزے رہ گئے 3 روزے رہ گئے 4 روزے رہ گئے تو اب جب ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ روزے قضا کرے گا. مسافر ہے 1 روزہ نہیں رکھا 2 روزے نہیں رکھے 3 روزے نہیں رکھے جب سفر ختم ہو جائے گا تو وہ روزے قضا کرے گا، اس کے ذمے لگ. اچھا اسی طرح ایک مسئلہ سمجھ لو، ایک آدمی ہے اس کو ایسی بیماری ہے مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی کو دمہ ہے اور اس کا کوئی پتہ نہیں، بیٹھے بیٹھے دورہ پڑ جائے، لازمی بات ہے کہ انہیلر استعمال کرے گا اور دوائی اندر جائے گی. اچھا اسی طرح بات اللہ معاف فرمائے، اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، شوگر کے مریض ہیں تو شوگر کے مریض کا بھی یہ عالم ہوتا ہے کہ اگر وہ کچھ نہ کھائے تو بعد کا دورہ پڑ جائے گا، اگل جائے گا، مر جائے گا. اور ان بیماریوں سے شفا ہونے کی بھی اگر جو شفا ہونے کی امید ہے تو الحمدللہ، جب اللہ شفا کر دے قضا کرے، لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں شفا کی امید نہیں رہتی۔ ایک آدمی ہے بوڑھا ہو گیا ہے، 80 سال عمر ہے، 90 سال عمر ہے، بیماری لگ گئی ہے اور اب امید کوئی نہیں اس کے ٹھیک ہونے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی رعایت فرما دی، فرمایا فدیت الطعام ومسکن مسکین، صرف ایک مسکین کو صبح شام کا کھانا کھلا دے بس فدیہ ہو گیا، صرف ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلا دے اس کے روزے کا فدیہ ہو گیا۔ مرنا یہ ہے کہ صدقہ فطر کے برابر، یعنی جتنا تم فطرانہ دیتے ہو رمضان المبارک کے بعد اتنا فی آدمی جا کے دے دیں تو جتنے روزے اس کے ہیں اس کا فدیہ ہو گیا، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بس میں نہیں اور بیماری سے ٹھیک ہونے کی امید نہیں۔ اسی طرح سے یاد رکھیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کے علاوہ جو ہے، ایک ہمارے بات یاد رکھنا کہ 5 دن سال میں ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، روزہ رکھنا منع ہے۔ عید الفطر والے دن، عید جب رمضان کی عید ہوتی ہے، عید والے دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید الضحیٰ، قربانی والی عید جسے تم کہتے ہو، اس عید کے دن بھی روزہ رکھنا حرام۔ 11, 12, 13 جو ایام تشریق ہے بعد میں، ان کا روزہ رکھنا بھی حرام۔ اچھا، اسی طرح مسئلہ سمجھ لو یوم الشق۔ یوم الشق کا کیا معنی ہے؟ جیسے ہو سکتا ہے کہ کل روزہ ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، تو اس کا وہ خام خواہ روزہ رکھ رہا ہے کہ جی پتہ نہیں، شاید ہم نے غلط جان دیکھا ہو۔ تو یہ یوم الشق کا روزہ رکھنا جو ہے یہ بھی حرام ہے۔ حضور کا حکم ہے کہ سومو لرؤیتکم وافطرو لرؤیتکم، دیکھ کے روزہ رکھو اور دیکھ کے افطار کرو۔ جہاں امت روزہ رکھے گی ہم وہی رکھیں گے، اگر غلطی ہوگی تو اللہ سب کی غلطی ہم آپ فرمائیں گے، لیکن یہ نہیں کہ ہم بلا وجہ یوم الشق کا روزہ رکھیں۔ تو یہ یوم الشق کا روزہ رکھنا جو ہے یہ بھی ناجائز ہے۔ اور اسی طرح ایک روزہ مبارک ہے یوم عرفہ۔ عرفات کے دن روزہ رکھنا، یعنی نو ذوالحج کو، اس کا مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ یہ اتنی شان والا روزہ ہے کہ جو بندہ نو ذوالحج کو روزہ رکھتا ہے، ایک سال پہلے اور ایک سال بعد میں آنے والے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، یعنی 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے ایک دن کا روزہ۔ لیکن اس کے ساتھ یاد رکھیں، یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح، کہ عرفات کا روزہ اس کے لیے سنت ہے جو حج نہ کرے۔ جس بندے نے حج کرنا ہے اور عرفات میں موجود ہے، اس کے لیے روزہ نہ رکھنا سنت ہے، کیونکہ میرے آقا نے سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن حجۃ الوداع کے موقع پہ خود روزہ لے رکھا ہے، تو اس لیے علماء نے لکھا۔ اچھا، اللہ کی شان یہ ہے کہ میرے مولا کی حکمتیں ہیں نا، آپ نے دیکھا ہے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو لوگ مثلا ہندوستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں، عرب میں ہیں، عجم میں، کسی ملک میں ہیں، اگر وہ لوگ الحمدللہ صاحب استطاعت ہیں اور وہ سالانہ اپنی قربانی کرتے ہیں، قربانی کی بکری رکھتے ہیں، ان کے لیے مستحب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ جب یقم ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، وہ اب حجامت نہ کریں، بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں، کچھ نہ کریں، چھوڑ دیں۔ کو وجہ کیا ہے؟ یعنی ایک اشارہ ہے کہ میرے بندے تم حج پہ تو نہیں آ رہے، تم احرام تو نہیں باندھ رہے، تو چلو حاجی والی شکل تو بنا لو نا اپنے ملک میں۔ جیسے احرام والے کے لیے بال کٹانا منع ہے، ناخن کٹانا منع ہے، حجامت کرانا منع ہے، چلو تم شکل بنا کے ان میں مل جائے۔ ارے اکثر تمہیں عرفات کا دن نصیب نہیں ہوا تو یہاں ہو رہا ہے، میں تمہیں 2 سال کے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہارے دماغ میں بھی رہے گا آج حج کا دن، میں بھی حج کی خوشی میں شریک ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کی بھی بہت بڑی عظمت تیار فرمائی ہے۔ اچھا، اسی طرح روزے ہیں ایام بیس۔ ایام بیس کے روزے کے بارے میں بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور پاک کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جو شخص بھی مہینے میں 3 روزے رکھے گا، گویا اس نے سارا سال روزے رکھے۔ کیا وجہ؟ کیونکہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے کہ ایک نیکی کا 10 گناہ اللہ بدلہ دیتے ہیں، من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، تو اگر ہم نے تین روزے رکھے تو تین ضرب دس 30 ہو گئے، جب ہر مہینے میں ہم تین رکھیں گے تو ہر مہینہ پورا ہم نے روزے رکھے، اس لیے گویا کہ اس نے سارا سال روزے رکھے ہیں. اچھا، ان تین روزے تین دن روزے رکھنے کے لیے بعض ائمہ کرام حضور کی وہ حدیث مبارک، ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کبھی تو حضور ہفتہ اتوار اور پیر کا روزہ رکھتے تھے، اور کبھی کبھی آپ منگل بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے، یعنی پابندی کوئی نہیں. اچھا، تین روزے ایک ایک کر کے رکھ لو، تین کچھے رکھ لو، اول مہینے میں رکھ لو، درمیان میں رکھ لو، آخر میں رکھ لو، سب جائز ہے. تین روزے رکھ لو تو اللہ پاک پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن بعض احادیث میں ان کی ذرا زیادہ فضیلت آئی ہے. ایام بیس کیا مانا ہے؟ یعنی 13 کی رات، 14، 15، یہ روشن راتیں ہیں، چاند کھلا ہوتا ہے، تو اگر ان تین دنوں میں روزہ رکھا جائے تو اس کی بھی اللہ کے نبی نے بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. اچھا، اور اسی طرح یاد رکھ لیں، دو روزے اور ہیں، اگر اللہ توفیق دے تو ہر ہفتے میں ایک سوموار کے دن اور ایک جمعرات کے دن، یہ دو روزے جو ہیں یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیراً کو بہت زیادہ محبوب ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی طاقتور ہے، جوان ہے، صحت مند ہے، ہمت ہے، قوت ہے، وہ زیادہ رکھنا چاہتا ہے روزے، تو پھر احب الصیام الی اللہ صیام صوم داؤد. حضور نے فرمایا پھر اللہ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ پسند ہے، انہو یصوم یوماً ویفطر یوماً، کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے. تو اللہ اگر کسی کو اس میں بھی توفیق عطا فرمائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہوگی اور بہت بڑی نعمت ہوگی. اور اسی طرح حضور کی ایک حدیث سے مبارک، من فطر صائماً او جہل راضیاً، حضور پاک نے فرمایا جو بندہ کسی مسلمان روزے دار کا روزہ کھلوا دے، کیا مانا اس کو پھر کھانے کی جی لا کے دے دی آپ نے کہ روزہ افطار کر دو، اس کو آپ نے کھجورے پیش کر دی بھی روزہ افطار کر لو. اچھا، غریب آدمی آپ کے پاس کھجورے خریدنے کا بھی پیسہ نہیں، آپ نے پانی کا گلاس بھر کے ہاتھ میں پکڑا دیا، ارے بھائی جا افطار کر لو. تو حضور نے فرمایا جو کسی مسلمان کو روزہ افطار کرائے یا کسی مجاہد کو سامان دے دے جہاد کا، فرمایا اللہ اس کو بھی اسی طرح کا اجر دیتی ہے جیسے روزے دار کا اجر ہے. تو آپ نے اگر 10 آدمیوں کا روزہ افطار کرا دیا، آپ نے اگر 20 آدمیوں کا روزہ افطار کرا دیا، لیکن یہ بھی شرط ہے کہ خالص مال حلال سے. اس لیے اپنی بات کو یاد رکھنا کہ رمضان المبارک میں بطور خاص احتیاط کریں. اگر آپ کا نیمبو سے کاروبار ہے، اگر آپ کا سودی کاروبار ہے، اگر آپ کے پاس نعوذ باللہ رشوت کا پیسہ ہے، حرام کا پیسہ ہے، اس کو آگ لگاؤ. اس میں حقدار ہیں، ساری ہیں، اور لوگوں کو افطار و سحر کرانا ہے، خالص حلال سے کرائیں. جتنا اللہ توفیق عطا فرمائے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہم افطار کے لیے اعلی چیزیں بنائیں. اسی طرح اور بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ آج کل ہمارے ہاں ہمارے ملکوں میں جو رواج ہے کہ افطار کی بڑی بڑی پارٹیاں کرتے ہیں اور بڑے بڑے کھانے پکاتے ہیں، اب تو لوگ 5-star ہوٹل میں افطار پارٹیاں دیتے ہیں. یہ ریا ہے، نمود ہے، شہرت ہے. فقہا نے لکھا کہ ایسی پارٹیوں میں جانا بھی جائز نہیں ہے، کہ اگر انہوں کا اخلاص ہوتا تو وہی پیسہ غریبوں کو دے دیتے، غریبوں کو روزہ کھلا دیتے. جو پارٹی پہ خرچ کر رہے ہیں 20,000، 50,000، 1,00,000 روپیہ، وہ جا کے غریبوں کو دے دیں، پتہ لگے کہ ہم ثواب کے لیے کر رہے ہیں. وہ تو بڑے آدمیوں کو بلا رہے ہیں، افسروں کو بلا رہے ہیں، منسٹروں کو بلا رہے ہیں، ان بڑے بڑے لوگوں کو اس بہانے سے کہ افطار پارٹی کی دعوت دے کے میں اپنا روب ڈالوں لوگوں پر. تو یہ حرام ہے، اور ایسی دعوتوں میں شرکت کرنا جو ہے وہ بھی حرام ہے اور ناجائز ہے. تو اسی لیے، اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھ لیں کہ نفل روزہ جو ہے وہ جتنا رکھیں اور جب رکھیں، اور ایک روزے ہیں جن کو کہتے ہیں ستن من شوال، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ پورا ہو جائے تو 6 روزے شوال کے بھی رکھیں. تو جو آدمی رکھ لے فرق اللہ سال دہر گیا، اس نے پورا سال روزے رکھے ہیں. کیوں؟ 30 دن جو ہو گئے، 300 دن، 10 30 دن 10 اور 6 رکھیں کے ساتھ تو 360 روزے ہو گئے. اور رمضان میں ایک مسئلہ سمجھ لیں، یہ عام لوگوں کو پیش آتا ہے. مثلا جو بھائی ہمارے ابھی انڈیا سے یا پاکستان سے آئیں گے، صاف بات ہے کہ وہاں ایک دن یا دو دن روزہ بعد ہوگا اور یہاں روزہ پہلے ہوگا. اب انہوں نے اگر یہاں رہنا ہے اور عید کرنی ہے تو اب اس ملک سے تابع ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ روزہ رکھیں گے، ان کے ساتھ عید کریں گے، اور جتنے روزے کم ہو گئے، دو کم ہو گئے، پھر پورے کرنے ہوں گے. اچھا، بعض لوگ ایسے ہیں مثلا کہ وہ مکے میں رہتے ہیں، مدینے میں رہتے ہیں، سعودی عرب میں رہتے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ یہاں روزہ ایک دن پہلے شروع ہو گیا اور اس کے بعد وہ چھٹی پہ جا رہے ہیں کہ ہم عید جا کے گھر منائیں، تو لازمی بات ہے کہ ان کو پاک میں تو ابھی اور روزہ ہوگا. تو اس کے لیے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد وہ وہاں کے حکم میں آ گئے ہیں، اب ان کے ساتھ روزہ رکھیں. اگر ان کا ایک روزہ یا دو روزے زیادہ بھی ہو جائے، وہ نفل شمار ہو جائیں گے، ان کو روزہ بھی ان کے ساتھ رکھنا ہوگا اور عید بھی ان کے ساتھ کرنی ہوگی. یہ نہیں کہے گا کہ جی آج چونکہ مکے روزے ختم ہو گئے، میرے بھی ختم ہو گئے. وہ جس ملک میں آ گیا ہے انہی کے تابع ہو جائے گا. اچھا، اسی طرح سے ایک اور مسئلہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ مثلاً ایک آدمی نے پاکستان سے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد شام کی اس کو فلائٹ ملتی ہے. عام طور پہ وہاں سے فلائٹیں جو ہیں شام کو چلتی ہیں، 5 بجے، 5:30 بجے، 6:45 بجے. اب وہ جب جہاز میں آتا ہے تو سیدھی بات ہے کہ جو جہاز میں آئے گا تو سورج اور اونچا ہوتا چلا جائے گا. تو اب یہ نہیں کہ وہ گھڑی دے کے کہہ جی چونکہ کراچی میں افطار کا ٹائم ہو گیا ہے، زیادہ کھانا کھا لو، یہ جاہلیت ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعد مسلمان ایئر لائنوں میں پائلٹ باقاعدہ اعلان کروا دیتے ہیں کہ بھائی کراچی کے مطابق افطار کا وقت ہو گیا ہے، ہر صاحبان کو کھانا چالو کر دو. حرام ہے، سب کے روزے ٹوٹ گئے اور کل کرنی ہوگی. جب سورج تمہارے سامنے موجود ہے، افطار کا کیا مانا ہے؟ جب تک سورج نہ غروب ہو چاہے 4 گھنٹے اور لگ جائیں، چاہے 2 گھنٹے اور لگ جائیں، 3 گھنٹے اور لگ جائیں، لیکن افطار تب کریں گے آپ جب کہ سورج غروب ہوگا. اس سے پہلے آپ کو سورج سے پہلے سورج سامنے نظر آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں ٹائم کراچی میں ہو گیا ہے یا بمبئی میں ہو گیا ہے، اصل کی بات ٹائم وہاں ہو گیا ہے، تم افطار یہاں کر رہے ہو. تو اس لیے احکام جو ہے ہمیشہ یاد رکھیں. اور اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ روزے میں دیر کرتے ہیں، جیسے روافظ ہیں، وہ بیٹھے ہیں کہ جب تک تارے نہ نکلے رات نہ آ جائے افطار نہیں کر رہے. یہ بھی سنت کے خلاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ افطار میں بھی تعجیل کریں اور سحری میں تعجیل کریں، یعنی سحری میں تاخیر کریں اور افطار میں جلدی کریں. اچھا، جلدی کرنا یہ بھی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ سورج غروب ہونے سے 1 منٹ پہلے کھا لو تو روزہ گیا، روزہ قضا کرنا ہوگا. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے روزہ جو ہے افطار کر دیا، خدا کی قدرت ہے، بادلوں کا دن تھا، ہم نے پانی پی کے پہلے سورج نکلایا، ہم نے سمجھا کہ سورج ڈوب گیا ہے، لیکن وہ تو بادلوں میں تھا، اندھیرا ہو گیا باقاعدہ، لیکن وہ کہتے ہیں ہم نے پانی پی لیا، کھجور کھا لی تو سورج نکل آیا. تو حضور نے حکم دیا کہ روزے قضا رکھے جائیں. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ افضل یہ ہے کہ آدمی روزہ جو ہے کسی میٹھی چیز پہ افطار کرے. اگر میٹھی چیز میں کھجور مل جائے تو سبحان اللہ، چونکہ سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کھجور بھی اگر تازہ ملے تو وہ زیادہ افضل ہے بنسبت پرانی کھجور کے یا سوکھی کھجور کے. اور اگر کھجور نہ ملے تو پھر پانی سے افطار کر دے. اگر کوئی روٹی کا ٹکڑا ہے، کوئی چیز بھی ہے، یہ بات لوگوں نے بدعت بنائی ہے کہ 10 روزے پانی پہ افطار کریں گے، 10 نمک پہ افطار کریں گے، 10 میٹھے پہ افطار کریں گے. سب جاہلیت ہے اور لوگوں کے گھڑے ہوئے مسئلے ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو بہرحال مختصراً میں نے فضائل اور احکام صیام ذکر کر دیے ہیں, اور تفصیل کے ساتھ جن دوستوں کو پوچھنا ہے اپنے اپنے علماء سے رجوع کریں, یا وہ لوگ ایسا کریں کہ آج کل تو الحمدللہ روزے کے بارے میں بھی کتابیں چھپی ہوئی ہیں اور اس میں ہر بات لکھی ہوئی ہے, طریقہ بھی لکھا ہوا ہے, تو اس کو لے کے پڑھ لیں, اور جو بات سمجھ نہ آئے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی نشان لگا دیں اور اپنے کسی متعلقہ عالم سے پوچھ لیں. اب زندگی باقی انشاءاللہ درس مغرب کے بعد والا جو ہے وہ رمضان کے بعد, اگر میں سفر پہ نہ گیا, اور انشاءاللہ اگر سفر پہ گیا تو پھر لازمی بات ہے تاخیر ہوگی, ورنہ انشاءاللہ پھر رمضان کے بعد شروع ہوگا, اور صبح کی نماز کے بعد اسی جگہ پہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی سے درس ہوگا, لیکن وہ درس عربی میں ہوگا, وہ اردو زبان میں نہیں ہوگا, کیونکہ اردو زبان کے درس کے لیے مغرب سے عشاء کا ٹائم ہے اور رمضان میں یہی وقت ہے افطار کا, لازمی ہر آدمی نے گھر جانا ہے, افطار کرنا ہے کسی نے, اور اس کے بعد پھر آگے تراویح پڑھنی ہے, تراویح 10:30 بجے انشاءاللہ جا کے فارغ ہوں گے, اچھا عشر الاواخر میں تو پھر انشاءاللہ تہجد بھی پڑھنی ہے, تو اس لیے رمضان المبارک میں میں ان ساتھیوں کے لیے بوجھ نہ ہو, ان کو تکلیف نہ ہو, اس لیے درس جو ہے صرف صبح کا انشاءاللہ ہوتا ہے. نماز شروع کی اور پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی, اب کیا کرے, دوسری میں بھی وہی پڑھ لے اور کیا کرے گا, خدا نہ خاصا مصیبت تو نہیں آ گئی, بس تو نہیں کیا پڑھے والا, آخری سورۃ ہے اسی کو دوبارہ پڑھ لے, کیا ہے فاتحہ سے بھی پڑھ لے نماز ہو جائے گی, صرف یہ ہے کہ ترتیب کا خیال رکھتا تو اچھا تھا. عمر بن العاص نے حضور سے حدیث کی کتابت کی اجازت مانگی تھی, تو آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں لکھ لو, یہ بعض جگہ حضور نے منع فرمایا تھا حالات سے کہ نزول وحی, آپ نے فرمایا لا تکتبو انی نہ لکھو صرف قرآن لکھو, بعد میں جب الحمدللہ وحی آ گئی, معاملات راسخ ہو گئے, لوگوں کے درمیان میں قرآن اور حدیث, کلام اللہ اور کلام رسول کا فرق واضح ہو گیا, تو حضور نے لکھنے کی بھی اجازت فرما دی تھی, کہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں جو آپ کو حل نہیں ہو رہی تھی. سونا حرام ہے لیکن دانت لگانا جائز ہے, عذر ہے, کیونکہ دانت اگر چاندی کا لگایا جائے بدبو ہو جاتی ہے, اور کوئی میٹیریل ہو بدبو ہو جاتی ہے, صرف سونا ایک ایسی چیز ہے جس سے بدبو نہیں ہوتی, تو اس لیے وہ عذر کی حالت میں دانت لگوانا جائز ہے. منورہ سے عورت آ رہی ہے اور حیض میں ہے, وہ حیض میں ہے کوئی بات نہیں, غسل کر لے, احرام کی نیت کر لے, مکے میں آ کے اپنے گھر میں رہے, جب پاک ہو جائے عمرہ پورا کر لے,